الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ الرحمن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اہل جنت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ سامان تیار کیا ہے اس کا تذکرہ ہے جس مقام پر آ رہا ہے. قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالی نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اس کا ایک حسین اور عمدہ اور بہت ہی بہترین بیان سورۃ الرحمن میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. گزشتہ جو گفتگو مکمل ہوئی تھی اس میں جنت کے درختوں کا ذکر تھا, جنت کے چشموں کا ذکر تھا, اور وہاں میووں کی دو دو قسموں کا ذکر تھا, اور اہل جنت کی نشستوں کا بیان تھا. تکیے لگائے ہوں گے, ان کے استر ریشم کے ہوں گے, اور وہاں ان دونوں باغات کے میوے نزدیک ہوں گے یعنی جھکے ہوئے ہوں گے. تو جنت والوں کی نشستیں, جنت والوں کا لباس, جنت والوں کا کھانا پینا, جنت والوں کے مزے, یہ ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ اس مقام پر فرما رہا ہے. جہاں یہ کھانا پینا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے, وہیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری تقاضا رکھا ہے. دنیا میں اس فطری تقاضے کی تکمیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ بندوں کو عطا فرمایا ہے. یہ ایک فطری ضرورت ہے اور ایک خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فطری طور پر رکھی ہے. اس کی تکمیل کا بھی بھرپور اہتمام ہوگا آخرت میں. اب اس کا بیان ہے جنت کی عورتوں کا ذکر, جنت کی حوروں کا ذکر, جنتی عورتوں کا ذکر ہے جس مقام پر قرآن حکیم میں اگلی آیات میں ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا, بلکہ معاف کیجئے گا, آیت نمبر 56 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الرحمن کی. ارشاد ہوا فیہن قاصرات الطرف, ان میں یعنی وہاں جنت کا ذکر ہو رہا ہے, ان میں نگاہیں نیچی رکھنے والیاں ہوں گی. قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ جنتی عورتوں کا ذکر کرتا ہے, البتہ جنتی عورتوں کے اوصاف یا صفات کے بیان میں ان کی شرم اور ان کی حیا اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو پہلے بیان فرماتا ہے. ان کے حسن کا بیان, ان کے جمال کا بیان, ان کی خوبصورتی کا بیان بھی قرآن حکیم میں ہے, لیکن سیرت کا بیان پہلے اور صورت کا بیان بعد میں آتا ہے. یہ بات مکی صورتوں میں اور مقامات پر بھی ہے, اور سورۃ الرحمن کے آخر میں بھی ہم دیکھیں گے یہ انداز ہمارے سامنے آئے گا. تو جنتی عورتوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حیا کو, ان کی نگاہوں کا نیچے رہنا, اس کو ذکر فرما رہا ہے. ارشاد ہوا کہ فیہن قاصرات الطرف, ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی. قرآن حکیم کے جو آخری 10 پارے ہیں, کل 30 پارے بنتے ہیں, آخری پاروں میں اگر ہم دیکھیں جو مکی صورتیں اور مکی صورت میں جنت کا بیان اور جنت کی نعمتوں کے بیان میں جنتی عورتوں کا ذکر جو آتا ہے, تو ان کی نگاہوں کا نیچے ہونا, ان کا شرم و حیا کا پیکر ہونا, قرآن حکیم اس کا ذکر فرماتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکامات عطا فرمائے, ان احکامات میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی نگاہوں کی حفاظت شامل ہے. شرم و حیا کا اہتمام مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. لباس کا اہتمام مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ سارے پہلو, نگاہوں کی حفاظت, حیا کی حفاظت, اس تعلق سے رہنمائی قرآن حکیم مردوں کے لیے بھی دیتا ہے, عورتوں کے لیے بھی. البتہ عورتوں کے تعلق سے کہ جب ان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے جنتی عورتوں کی, تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں, بلکہ سہبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی نگاہوں کا نیچے ہونا اس کو ذکر فرماتا ہے, ان کا شرم و حیا کا پیکر ہونا اس کو ذکر فرماتا ہے. وہ آج اس زمین پر جو عورت یہ چاہتی ہے کہ کل وہ جنت میں ہو, تو اس سے تقاضا ہے شرم و حیا کا پیکر بننا. دنیا میں عام طور پر عورت کے حسن و جمال و خوبصورتی ہی کا بیان زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال لکھنے والوں نے لکھا, تلخ انداز ہے لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے, کہ یہ حسن اور جمال تو نائٹ کلبس میں بھی مل جاتا ہے, یہ حسن اور جمال تو بداری قسم کی عورتوں میں بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ مکھی کہاں جا کر جو ہے وہ بیٹھتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہے. کوئی شریف آدمی ہو اور شریف النفس آدمی ہو، کردار والا ہو، اس کو اس طرح کا حسن و جمال جو ہے وہ اپیل نہیں کرتا. اگر کر رہا ہے تو پھر وہ اپنی شرافت اور اپنی حیا کے حوالے سے اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کر لیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا جو اصل حسن ہے وہ اس کی شرم، اس کی حیا میں ہے، اور اس حیا کی حفاظت میں ہے، جس کو قرآن حکیم جنتی عورتوں کے تعلق سے بھی بار بار اس مقام پر نمایاں فرما رہا ہے. ارشاد ہوا، لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے. اس کے ذیل میں کئی آراء ہیں یا تفصیلات ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. ایک سادہ سی بات تو یہ ہے کہ جو حوریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ تو خاص ایک اٹھان ہوگی جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جنتی مردوں کے لیے ان حوروں کو عطا کیا جانا قرآن حکیم میں بھی تذکر اور احادیث مبارکہ میں تفصیل آتی ہے، وہ تو ایک خاص معاملہ ہے ان حوروں کو عطا کیے جانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. دوسری بات ہے کہ انسان کا ذکر بھی آ رہا ہے، جنات کا بھی، تو یہاں پر اکثر ہی مفسرین نے بات بیان فرمائی ہے کہ جنات اور انسانوں کے معاملات علیحدہ ہیں. ہیں تو وہ مخلوق اور مکلف مخلوق ہیں، اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہیں، لیکن جیسے کہ دو جنتوں کے ذیل میں ایک رائے یہ بھی بیان ہوئی ہے، اہل جنت یعنی انسانوں میں سے علیحدہ اور جنات میں سے علیحدہ، ان کے اپنے مزاج و شوق اور حاجات اور ضروریات کے اعتبار سے جنت میں ان کو نعمتیں عطا ہوں گی. ادھر بھی یہی معاملہ ہے کہ انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے عورتوں کا معاملہ، جنات کے لیے جنات ہی میں سے عورتوں کا معاملہ، یہ نقطہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا. ایک بات یہ ہے کہ بہرحال دنیا میں جو نیک عورتیں ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گی، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے تعلق سے بھی جو ایک معروف حدیث ہے وہ مردوں پر بھی اپلائی ہوگی، عورتوں پر بھی. مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون حاضر ہوئی، بوڑھی تھیں، اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. یہ حضور علیہ السلام کے مزاح کا ایک پہلو ہے، لیکن حضور کیا جو مزاح تھا، ہم لوگ مذاق کہتے ہیں اسے، حضور کیا جو مزاح کا معاملہ تھا اس میں وقار تھا، اس میں جھوٹ نہیں تھا، اس میں کسی کی تذلیل نہیں تھی، تحقیر نہیں تھی. آج ہمارے یہاں مذاق اسے کہتے ہیں، تذلیل کرنے کو، دوسرے کو حقیر ثابت کرنے کو، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھوانا اور نہ جانے کیا کچھ، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. یعنی کسی کی عزت سے کھیلنا یہ حرام ہے ہمارے دین میں. سخت بات ہے لیکن ہے حرام. کیا مطلب حرام کا؟ حجت الوداع کا موقع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے یہ دن عرفہ کا دن، جیسے یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، اور جس طرح یہ حرم کی سرزمین مقدس ہے اور اس کی حرمت کو برقرار رکھنا لازم اور اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، یہ دن محترم، یہ مہینہ محترم، یہ مقام محترم، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو بھی محترم ہے. یہ آج ہم ہیں کہ شوہر بیوی کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کے کامنٹس پاس کرتا ہے، بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں کس طرح کی باتیں کر جاتی ہے، گھر والے اپنے ایک دوسرے کے بارے میں، رشتے دار ایک دوسرے کے بارے میں، پڑوسی ایک دوسرے کے بارے میں، اور ساتھ کام کرنے والے کلیگز ایک دوسرے کے بارے میں، پڑھنے والے تعلیمی اداروں میں ایک دوسرے کے بارے میں، چھوٹا بڑے کے بارے میں، بڑا چھوٹے کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں، عوام کے بارے میں. وہ اور حد یہ ہے کہ کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر گپے لگ رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر اعتکاف کے موقع پر، اور کس طرح ایک دوسرے کی آبرو ریزی کی جا رہی ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حرام ہے. مسلمان کی آبرو ریزی کرنا یہ حرام ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر، تو حضور علیہ السلام کے مزاح کا معاملہ، وہاں وقار بھی ہے، وہاں سنجیدگی بھی ملے گی، اور وہاں جھوٹ نہیں ملے گا، وہاں تحقیر نہیں ملے گی. تو اب حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو یعنی بوڑھی تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی، اس نے رونا شروع کر دیا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جائے گی اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا. اور ایک حدیث مبارک میں جو ابن ماجہ شریف میں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اہل جنت کی جو عمر بتائی ہے وہ 33 سال کی، 33 ایئرس کی. بڑھاپے میں آدمی کہاں کھا پی سکتا ہے بھائی، تو کیا مزے اڑائے گا جنت کے. وہ تو جوان کر کے اللہ داخل فرمائے گا. ایک اور 33 برس کی عمر ایک حدیث سے مبارک میں آتی ہے جو اہل جنت کی ہوگی. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو بہرحال تو وہ جنتی وہ خواتین جو دنیا میں نیک تھی وہ بھی داخل ہوں گی، مگر اللہ ان کو جوان کر کے مردوں کو بھی جوان کر کے، تو یہ ایک اور اٹھان کا معاملہ ہوگا. ایک معاملہ جو ماضی کی گفتگو میں بات آ چکی ہے کہ جنت میں جو حورے ہیں وہ تو خاص اٹھان سے اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں، اور انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امت کی مائیں ہیں، تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 سے زیادہ احادیث امت کو منتقل کی ہیں. اس پر بھی گفتگو کی ہے ہمارے اہل علم نے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو کئی نکاح ہوئے ان کی حکمتیں ہیں، اور ان میں اکثر بیواؤں سے ہوئے ان میں حکمتیں ہیں، اور وہ مختلف خاندانوں قبیلوں سے ہیں، مختلف مالی اسٹیٹس کی خواتین ہیں، ان سب میں حکمتیں ہیں. ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ حضور کی گھریلو زندگی بھی امت کو منتقل ہو جائے، اور نجی معاملات کے لیے رہنمائی امت کو مل جائے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں جہاں ہزاروں مرتبہ جبرائیل تشریف لائے علیہ السلام، تو جو وحی کی تعلیم ہے وہ ورثہ بھی امت کو منتقل ہو جائے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے امت کو تقریباً 2210 احادیث منتقل فرمائی ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر ہے کہ 300 سے زائد احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے امت کو منتقل فرمائی. اور ایک بات وہ ہے جو خود وہ روایت کر رہی ہیں اور اللہ کے پیغمبر جواب دے رہے ہیں. اور عام طور پر ہمارے ہاں خواتین کے ذہن میں سوال آتا ہے حوروں کے بیان کے موقع پر، اس کا بڑا قیمتی جواب اس حدیث سے مبارک میں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں جو نیک عورتیں ہیں یہ بھی آپ فرماتے ہیں، دین بتاتے ہیں جنت میں جائیں گی، اور اللہ حوریں بھی عطا فرمائے گا مردوں کو، تو حوریں افضل ہوں گی یا دنیا کی نیک عورت جو جنت پہنچے گی وہ افضل ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ دنیا کی جو نیک عورت ہوگی وہ افضل ہوگی، اللہ اسے سردار بنائے گا ان حوروں کا. کیوں؟ انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے اور شریعت کے احکامات کی پاسداری کی ہے. دنیا میں جو نیک عورت ہے وہ جو حور اللہ عطا فرمائے گا وہ مردوں کی تسکین کا سامان اپنی جگہ ہے، اور وہ بہرحال ایک گوشہ ہے جس پر کلام ہونا چاہیے. البتہ دنیا کی نیک عورت کی ترغیب و تشویق کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرما رہے، اور آپ امت کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کی جو نیک عورت جنت پہنچے گی وہ زیادہ افضل ہوگی حور کے مقابلے میں. اس نے اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر عمل کیا، اس نے عبادات کو انجام دینے کی کوشش کی، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. تو یہ جواب امت کی عورتوں کے لیے جو آج اللہ کی بندیاں نیکی پر ہیں، گناہوں سے بچتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کرتی ہیں، ان کے لیے ترغیب و تشویق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم امت کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو حیا کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عرض کر رہا ہوں، جنتی عورتوں کے کس وصف کو اللہ نمایاں کر رہا ہے؟ ان کا نگاہوں کا نیچا ہونا، بے باک نہیں، اور جس کو آج کل کہا جاتا ہے بولڈ، ہاں بے باکی، اور سینہ تان کر بات کرنا، سینہ تان کر چلنا، یہ ایک عورت کا وہ وصف نہیں ہے جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہو. قرآن تو کہتا ہے کہ سج کر نہ نکلو گھروں سے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ذکر آتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، قرار پکڑو. اصل مقام عورت کا گھر میں ہے، ضرورت ہے باہر جائے گی، حجاب کا شریعت کے تقاضوں کا اہتمام کرے گی، ٹھیک ہے. اصل مقام ذمہ داری گھر کے تعلق سے. عورت کی نماز افضل کدھر ہے؟ ہاں جمعہ بھی عورت پر فرض نہیں ہے، ہاں کہیں جیسے حرمین میں ہو، کہیں اہتمام ہوتا ہے ادا کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت پر جمعہ بھی فرض نہیں کیا گیا، پنج وقتہ نماز کی با جماعت حاضری بھی اس پر لازم نہیں کی گئی، ٹھیک. اور اس کے لیے افضل مقام نماز کا کہاں ہے؟ اس کے اپنے گھر کے اندر. اللہ اکبر. بہرحال تو سورہ عذاب کی آیت میں 33 میں بتایا گیا، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ٹک کر رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور زمانے جاہلیت اولا کی طرح بنٹھن کر نمایاں ہو کر باہر گھومتی نہ پھرو. علماء نے لکھا، مفسرین نے جاہلیت اولا کہا تو بعد میں بھی ایک اور جاہلیت آنے والی تھی، اور آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. بزرگ بھی بیٹھے ہیں، 60-70 برس پہلے کی معاشرت کو دیکھ لیں اور اس وقت کی معاشرت کو دیکھنے کیا حال ہو گیا. کبھی وہ ڈولیاں چلتی تھیں انڈو پاک میں، وہ شاہی سپاری کے اوپر کبھی بنی ہوئی اب دیکھتے ہوں گے آپ، وہ ڈولیاں کبھی چلتی تھی، اس قدر عورتوں کو پوشیدہ رکھنے کا اہتمام ہوتا تھا. اور آج کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ عورت کو نمایاں نہ کیا جائے. گاڑی بیچنی ہے تو بونٹ پہ عورت کو بٹھاتے ہیں، بھائی تم بیچتے کیا ہو؟ عورت بیچتے ہو، گاڑی بیچتے ہو. مردوں کے استعمال کی کوئی شے اور پروڈکٹ بیچنی ہے تو بیچو، مگر ساتھ عورت کو کھڑا کرو، بیچ کیا رہے ہو؟ اور دیندار عورتوں نے کہا کپڑا بھی بیچنا ہے, کپڑا بیچو, عورت تو نہ بیچو, کپڑا بیچ رہے ہو یا عورت بیچ رہے ہو آخر تم؟ کیا ہم نے ذلیل کر دیا عورت کو؟ آج جس عورت کو عزت دی تھی, اکرام دیا تھا, تکریم دی تھی, شرف عطا کیا تھا, اعزاز عطا کیا تھا, اس کو گھر کی ملکہ بنایا تھا, بیان کرنے کو ہم بیان کرتے ہیں, ہم عائشہ کا نام لیتے رضی اللہ تعالی عنہا, آج کے امت کی ماں کا جو لباس ہے اس لباس کو تار تار نہیں کر رہے ہم لوگ؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, لخت جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیتے لیتے تھکتے نہیں. فاطمہ الزہرا فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا, میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. جنازہ آپ کے علم میں بھی ہے, فقہی مسئلے کے اعتبار سے مرد کے کفن کے حصے کپڑے کے تین ہوتے ہیں, عورت کے پانچ ہوتے ہیں, زیادہ پوشیدہ رکھا جاتا ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. یہ حیا کبھی فاطمہ کی ہوتی ہے؟ یہ حیا کبھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوتی ہے؟ تب حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں, تب حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم بھی اپنے گھرانوں کا جائزہ لے لیں, ہماری بیٹیوں کا ڈریس کوڈ, ہماری بیویوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیسی کیسی تعلیمات ہیں. آپ نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی کہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی. آج وہ منظر کچھ کچھ نظر نہیں آ رہا, بلکہ کافی کچھ کچھ کیا, کافی کچھ. اور یہ مرد کی غیرت کے بارے میں سوال ہے, اس کے اندر غیرت ہے کہ نہیں, اس کے اندر حمیت ہے کہ نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, دیوس, بخاری شریف کی حدیث ہے, دیوس ہے وہ مرد انتہائی بے غیرت کہ جس کی گھر کی خواتین بے پردہ گھومتی ہوں اور اس کو کچھ بھی تکلیف نہ ہوتی ہو. آج ذرا غور فرما لیں, مجھے معلوم ہے میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے بڑی سخت بات کر رہا ہوں. کیا نظارے آج ہمارے گھروں کے, اسکولوں, کالج, یونیورسٹیز کا حال کیا ہے آج کل؟ کو ایجوکیشن کے نام پر جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں کیا نتائج ہمارے سامنے؟ شادی بیاہ کے موقع پہ مخلوط محافل کا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو کہیں نکاح پڑھانے جانا ہوتا ہے تو 10 شرائط پہلے بیان کرتے ہیں, بھائی یہ کرو گے تو ہم نکاح پڑھانے آ سکتے ہیں ورنہ معذرت. کیا حالت ہے آج؟ اور اچھے بھرے گھرانے جن کے کم از کم نماز کا, روزے کا, کچھ دوپٹے چادر کا اہتمام بھی ہوتا ہے, شادی کے موقع پر فارغ ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی, اس موقع پر شریعت کا حکم ساقط ہو جاتا ہے کیا؟ کیا نظارے ہیں. اور ہاں, اس ماحول میں, اس 21ویں صدی عیسوی میں, اس دجالی تہذیب کے پریشر والے اور دباؤ والے دور میں, آج ہماری وہ بیٹی, وہ بہن, وہ ماں کہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اختیار کر رہی ہے, جو آج بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اختیار کر رہی ہے, اللہ رب العالمین کی قسم وہ بہت بڑا جہاد کرتی ہے. اور یاد رکھیے کہ اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ میں کراچی پاکستان کی بات نہیں کر رہا, بعض مغربی ممالک, غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمان بیٹیاں اور بہنیں اہتمام کر رہی ہیں. فرانس جیسا ملک جہاں نقاب پر پابندی لگی, تو وہاں مسلمان عورتوں نے نقاب رکھنا چاہا اپنے چہرے پر, تو مسلمانوں کی ایک بزنس کمیونٹی کے افراد نے ایک فنڈ بنا دیا کہ جتنی مرتبہ جرمانہ لگے گا اتنی مرتبہ ہم پے کریں گے, تم نقاب کرو. مانا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ اور ہم, مگر کوئی شرم ہمیں ہے کہ جس ملک میں قانون نکاح پر پابندی ہے وہاں مسلمان بیٹی یہ کر رہی ہے, اور جو ملک بنا اسلام کے نام پر ہے وہاں ہماری حرکتیں آج کل کیا ہو رہی ہیں؟ الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. تو بہر آج جو میری آپ کی بہن یہ بیٹی اس لباس کا اہتمام کرے جو رب کا تقاضا ہے, جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے, جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین کا لباس ہے, اگر وہ کر رہی ہے تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑا جہاد ہے ان بہنوں اور بیٹیوں کا. اور یاد رکھیے گا کہ آج اگر کوئی بہانے بنا کر کمزوری دکھاتا ہے کہ بڑا مشکل دور تھا, 21ویں صدی عیسوی تھی, بڑی ریکوائرمنٹس تھیں, تعلیمی اداروں کی ریکوائرمنٹ تھی, کارپوریٹ سیکٹر کی ریکوائرمنٹ تھی, یہ تھا اور وہ تھا, تو اللہ ان عورتوں کو جنہوں اسی 21ویں صدی میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق لباس کا اہتمام کیا, اپنی حیا کا اہتمام کیا, اللہ سامنے رکھ دے گا. یہ لوگ 21ویں صدی عیسوی میں نہیں تھے, ان کے ساتھ اور معاملات نہیں تھے, ان کے ساتھ اور مشکلات نہیں تھیں. اگر انہوں نے عمل کیا تمہارے لیے کیا مشکل تھا؟ تو بہرحال یہ ہے جنت کی نعمت، قرآن ذکر تو فرماتا ہے، جنتی عورتوں کا ذکر تو فرماتا ہے، مگر ان کے حسن کا بیان بعد میں، اور ان کی کردار اور ان کا تقویٰ اور ان کا وصف اور ان کی شرم اور ان کی حیا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے نمایاں فرماتا ہے. ارشاد ہوا فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہیں، لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے. تو ان حوروں کا اٹھایا جانا ایک نئی اٹھان میں، اور دنیا کی نیک عورتیں وہ بھی جنت میں ہوں گی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث سے مبارک بھی کہ بوڑھی ہے تو اللہ جوان کر کے اس کو داخل فرمائے گا. اور پھر مزید اس میں تفصیلات بھی ہیں، اگر دنیا میں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک تو اللہ تعالیٰ جمع بھی فرما دے گا، اللہ ایسے جوڑے ایسے گھرانے ہم سب کو عطا فرمائے. برعکس معاملہ ہے، اللہ بہترین میچ وہاں پر عطا فرمائے گا، اللہ تو عطا فرمائے گا، اس کی عطا میں کمی نہیں. ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ان باتوں کا یقین رکھ کر کل کی ہم تیاری کر رہے ہیں یا نہیں. ایک ذرا حساس نقطہ اور بھی، حساس تو نہ کہیں، ذرا معاشرے میں جھجک آتی ہے. آج جب حوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑا الزام لگانے کا معاملہ آتا ہے کچھ حضرات یا کچھ طبقات کی طرف سے، بھائی ان لوگوں کو تو عورتیں ہی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں حوروں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان حوروں کے حسن کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. ایک حور اگر دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہو جائے، اس کی اوڑھنی، ایک چادر ایک اوڑھنی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. آگے اور تفصیل آئے گی، وہ آئندہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی اس کی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ میں ترغیب دلائی ہے. اب کوئی آگے سے کہتا ہے یہ عورتوں کا ذکر کرنا، تو توجہ فرما لیجئے، اللہ نے جہاں انسان میں بھوک کے حوالے سے معاملہ رکھا، پیاس کے حوالے سے، کھانے پینے کی حاجات کو رکھا ہے جسم میں، وہیں اس خواہش کو بھی رکھا ہے. اور اس دنیا میں اس خواہش کی تکمیل کے لیے جائز راستہ نکاح کا بندھن عطا کیا گیا. اور آج وہ معاشرے دیکھ لیں جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہے، وہاں چیخ رہے اور چلا رہے ہیں. جاپان میں 13-14 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے، اور جاپنیز کانسلیٹ کراچی یونیورسٹی کو کہتا ہے ڈپارٹمنٹ بناؤ جاپنیز لینگویج کے لیے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے بچے جاپنیز پڑھیں، ہم ان کو جاپان میں اکوموڈیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا نوجوان نہیں ہے. فرانس وہ ملک ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے ادھر ہیں، دنیا میں سب سے کم نوجوان فرانس میں ہیں. ورلڈ وار ٹو کے بعد بھی مین پاور کی کمی پڑ گئی تھی، بیچاروں نے اعلان کیا کہ بچے زیادہ ہی اچھے. ہاں گورنمنٹ نے کہا ورلڈ وار ٹو کے بعد بچے پیدا کرو ہم سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. چائنا والوں نے پابندی لگائی تھی، شاید انہوں نے بھی دوسرے کی اجازت فار اینی ریزن دے دی ہے. یہ فطرت سے بغاوت کریں گے تو یہ نتائج سامنے آئیں گے. تو فرانس وہ ملک ہے دنیا میں بوڑھے سب سے زیادہ، نوجوان سب سے کم، اور نکاح وہاں سب سے کم ہوتے ہیں. کچھ عرصہ ایسا بھی گزرا کہ پادری نکاح پڑھانے ہی بھول گئے تھے وہاں پر، اس لیے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات کی جاتی ہے، ذرا ان سے پوچھا جائے نا. مسیحیت کے ماننے والوں نے نکاح کے حوالے سے اس کو بڑا تحقیر کے انداز سے دیکھا، کوئی شخص شادی شدہ ہے تو پادری نہیں بن سکتا، اور پادری اگر بن چکا ہے تو نکاح نہیں کر سکتا. نکاح نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. ان کی چرچوں کے تہخانے ناجائز بچوں کی لاشوں سے بھر گئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ غیر فطری معاملہ ہے. تو اللہ خالق ہے، اس نے جو انسٹنکٹس، جو احساسات، جو جذبات اور جو خواہشات ہمارے اندر رکھی ہیں، ان کی تسکین کا جائز طریقے پر دنیا میں بھی سامان رکھا، اور اس کی تسکین کا سامان جنت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا. تو ہمیں یہ بیان کرنے میں کوئی جھجھک نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں نے اس نکاح کے اس پہلو کو رد کیا ہے، اس فطری خواہش کو جائز طریقے پر پورا کرنے کو رد کیا، آج وہ غیر فطری راستے اختیار کر کے تباہی بربادی کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اللہ جو کہ خالق، اس نے دین فطرت عطا فرمایا، دنیا میں بھی جائز خواہشات کی تکمیل کے جائز راستے دیے، اور جو فطرت میں انسٹنکٹس یا تقاضے اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے ہیں، ان کی تسکین کا سامان بھی اللہ تعالی نے آخرت میں رکھا. تو اس کے بیان میں کوئی جھجک نہ ہو. توجہ کیجئے گا، ہم شرم، ہم اور آپ مسلمان، ہم شرم و حیا کی بات کریں، پردے کی بات کریں، حجاب کی بات کریں، عورت کی تکریم کی بات کریں، تو لوگوں کو پریشانی ہے نا. کن کو پریشانی ہے؟ بے حیا قسم کے لوگ، بے شرم قسم کے لوگ، جی ناجائز قسم کے رویوں کو پسند کرنے والے لوگ، ان کو یہ بری لگتی ہیں باتیں، تو لگتی رہے ان کو بے حیائی کی بات کرنے میں، شرم کی بات کرنے میں، زنا کے کام کرنے میں، زنا کی دعوت دینے میں کوئی شرم نہیں، تو ایمان والوں کو حیا کی بات کرنے میں کہے کوئی شرم آتی؟ سیدھی سی بات ہے نا. باقی لوگ جو دین دشمن ہیں یا دین سے دور ہیں یا دین مخالف ہیں ان کو شیطانی کاموں کی دعوت دینے میں شرم نہیں آتی، تو ایمان والوں کو ان کے رب نے جو بتایا ہے، ان کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ بتایا ہے اس کے بیان میں اور اس کو پریزنٹ کرنے میں کیوں جھجک آ رہی؟ اگر جھجک آ رہی ہے تو پھر اپنے ایمان کو ریوزٹ کریں نا کہ اللہ کی بات پر یقین ہے کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین ہے کہ نہیں، اور پھر اپنی دینی غیرت اور حمیت کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بے حیا لوگ بے حیائی کی باتیں کرتے تھکتے نہیں، شیطان کے ایجنٹ شیطانی کام کرتے اور شیطانی کاموں کی دعوت دیتے تھکتے نہیں ہیں، تو حق والوں کو حق بات بیان کرنے اور حق کی دعوت دینے اور حق کی طرف بلانے اور حق کی وضاحت کرنے میں کس بات کی آخر جھجک ہے؟ سمپل سی بات. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. دو تین منٹ آپ اس کے علاوہ مجھے بات اگلی آیت کو سے پڑھ لیتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کی یقین بھی عطا فرمائے، اور جو یہاں ملی ان کا شکر کرنے کی توفیق دے، جو وہاں ہیں جو اس نے ترغیب دلائی ان کا یقین رکھ کر محنت کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو بات کی بس توجہ دلانی ہے. ملک میں مہنگائی کا طوفان ہم سب کے سامنے ہے، ہم سب پریشان ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی فرمائے. دینی پیراڈائم میں بھی، دینی تناظر میں بھی ان پہلوؤں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 124 125 126 میں تفصیل ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے جو اعراض کریں گے، یہاں ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں وحی باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور اب آخری وحی قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے. اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے، میرے کلام سے جو منہ موڑے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. پڑھ لیں قرآن کھول کر. اچھا، ہم ماننے والے ہی ہمارے لیے اصول ہے، نہ ماننے والوں کے لیے اصول اور ہے. دنیا میں خوب دیتا ہے اللہ ان کو، فرعون کو دیا، قارون کو دیا، شداد کو دیا، نمرود کو دیا، حامان کو دیا، ابو جہل کو دیا، ابو لہب کو دیا، اور کافروں کو بھی دے دے گا. آخرت ہے کچھ نہیں ان کے لیے. ہم ماننے والوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کی طرف رجوع، اور وہی ہم 70-75 برس سے وعدے کر کے بیٹھے مگر شریعت ہم نافذ نہیں کر رہے. اللہ فرماتا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ہے. اگر وہ تورات اور انجیل یعنی ان کے احکام کو قائم اور نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، اللہ آسمان سے بھی برکت دیتا، زمین سے بھی دیتا. آج تورات انجیل ویلڈ نہیں، آج قرآن کریم ویلڈ ہے. آج قرآن کے احکام کا نفاذ کرو گے، اللہ آسمان سے بھی خزانے کھول دے گا، زمین سے بھی خزانے عطا فرما دے گا. اللہ کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک بات برسوں سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. ماضی والے تھے، آج والے. اللہ اس کے رسول سے جنگ تو ختم کر دو. یہ آج آئی ایم ایف کے غلام بن کر غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام جو بنتے چلے گئے، یہ سود کے دھندوں کی وجہ سے. 1988 سے ایس اے پی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے نام پر خوبصورت ہمیں خواب دکھائے گئے، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی. بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے ہمارا. اور نوٹ کیجئے گا، ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ کم ہے، انٹرنل ڈیٹ زیادہ ہے. ہمارے بیرونی قرضے حجم اور سائز کے مقابلے میں کم، اور اندرونی قرضے زیادہ ہیں. وہ پاکستان کے اندر سود ختم کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک ادارہ دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، 10 مرتبہ سود لگ کر آپ کی میری جو پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں. ان کو تو بند کر دو. اور جب تک اللہ اس کے رسول سے جنگ ختم نہیں کرو گے، کیا حالات بہتر ہوں گے ہمارے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم ایک تو ریکمینڈیشن، خدا کے واسطے سود کا دھندا ختم کرو. پاکستان کے اندر تو تمہارے پاس اختیار ختم کرو، پھر بیرونی قرضوں کے بارے میں تھوڑی ہمت پکڑو گے، اللہ پر توکل کرو گے، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے ان سے جو ہے وہ نیچے بھی بات کو لایا جا سکتا ہے. بہت سے ممالک لیٹن امریکہ کنٹریز نے منع کر دیا، تمہیں 20,000 روپے پہ ہم دے چکے ہیں، مزید نہیں دیں گے تمہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. مگر وہ ہمت تب آئے گی ہم مسلمانوں میں جب اللہ کے ساتھ ہم مخلص ہوں گے. ایک بہت بڑا گوشہ ہے جو ہمارا ریمیل جنریشن ہے، زکات کی صحیح وصولی. آج تو زکات کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے نا، اور اس ملک کا 80-70% حصہ زراعت سے منسلک ہے. زکات کے طرح عشر کا معاملہ ہے. زکات سال میں ایک مرتبہ، عشر شہروں کا معاملہ نہیں ہے، دیہاتوں اور دیگر جو زمینداری قسم کا زمینداری کا کام کرتے ان کے معاملات. یہ عشر اگر صحیح وصول ہو، نہیں ہو رہا، زکات اگر صحیح وصول ہو تو کئی ظالمانہ ٹیکسز سے نجات مل سکتی ہے. اور ایک کام ہم عوام نے کرنا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، ہماری شادی بیاہ کے الیکشن تو ویسے ہی چل رہے ہیں، ہمارے ہر 3-6 مہینے میں نوجوان کا وہ اسمارٹ فون تو ویسے ہی چینج ہو رہا ہے، برانڈڈ قسم کے کپڑوں کے پیچھے ہم ورشپرز بنے ہوئے پاگل ہو گئے ہیں، برانڈ ورشپرز ہو گئے، انگریزی میں صحیح لفظ یہ بنے گا. ذرا ہم بھی تو اپنے الیکشن دیکھیں. ایک ایک وقت میں 3-3 کھانے ضروری ہے کوئی؟ ایک ایک شادی میں چھ چھ جوڑے بنوانا اور ایک ایک شادی میں تین تین پانچ پانچ چھ چھ کھانے کھلانا کوئی ضروری؟ آٹھ آٹھ ہزار بڑی بات ہو جائے گی، ایک ایک ہزار کو کھلانا کوئی ضروری ہے؟ ذرا ہم بھی اپنے لچھن تو دیکھ لیں. ارے چادر میں پاؤں رکھو نا، پیسہ جیب میں ہے نہیں، ہاتھ وہ اتنا کھول دیا ہے کہ ساری نسل جو ہے وہ مقروض رہے گی. سادگی کی طرف آئیں، اسراف نہ کریں، تبذیر نہ کریں، کم پر آنے کی کوشش کریں، آخرت کو ترجیح دیں، تو ہمارے بہت سارے بجٹ کم ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ بڑے پیارے قیمتی ساتھی کہتے تھے کہ بھائی داڑھی پکی والی رکھو، تمہارے بہت سارے خرچے کم ہو جائیں گے. اس داڑھی کو رکھ کے جو ہے وہ فلاں فلاں جو آج کل بڑے جدید قسم کے سینما ہالز ہیں وہاں جا نہیں سکتے آپ، اور میں لوگ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ کے لیے نہیں. اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں شرعی پردہ کرائیے، جب وہ ابایا پہن کے نکلے گی اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب نقاب کر کے جائے گی اس کو کوئی مسئلہ خرچے کا نہیں آئے گا. شادیاں اپنی ہلکی کر لیں، سادہ کر لیں، اور میت کے موقع کے فضول خرچے جو ہم نے شامل کر دیے ان کو ختم کر دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا میرا 30-40% بجٹ نیچے آ جائے گا. اور بہت بڑے خوابوں کو چھوڑ دیں، اعلیٰ ترین تعلیم. بھائی سارے بچے شہر کے 10 معروف یونیورسٹیز میں نہیں پڑھ سکتے، یہ لاکھوں بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو مناسب حال تعلیم کا بندوبست کر لیں. پاگل ہو گئے لوگ اس کے پیچھے، دیوانے ہو گئے اس کے پیچھے. اپنی ذات پر 100 روپے خرچ ہوتا ہے، بچوں کی صرف فیسوں پہ 10,000 روپے خرچ ہوتا ہے. حکومت پاکستان 2% لگاتی تعلیم پر، بمشکل ہم 50% لگاتے ہیں، ہاں یا نا؟ پھر قرضے، پھر یہ وہ فلاں فلاں. ذرا ان چیزوں کو ہم بھی کنٹرول کریں تو معاملات سیٹل ہوں گے، اور اوپر حکمرانوں سے بھی مطالبہ تقاضا کریں کہ شریعت کو نافذ کرو تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.